الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العظيم
میرے محترم بزرگوں گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا کہ روح کی بیماریوں میں ایک بہت ہی زیادہ اہم بیماری جس میں ابتلاء عام ہے عوام الناس کی اکثریت جس میں مبتلا ہے مرد و زن دونوں اس میں یکساں شریک ہیں وہ ہے بد نظری آنکھوں کا ناجائز جگہوں پر استعمال کرنا سے متعلق عرض کیا تھا کہ جس طرح اور دوسری بیماریاں ہوا کرتی ہیں تو یہ وہ خطرناک اور مہلک بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان روحانی لحاظ سے اندر سے بالکل کھوکھلا ہو جاتا ہے وضاقتا میں شکل و صورت میں دیکھنے میں انسان بظاہر بڑا متقی دکھائی دیتا ہے لیکن اگر اس بیماری کے اندر مبتلا ہو تو اس کی نحوست ایسی برستی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر جو روحانیت ہے وہ سلب کر لی جاتی ہے اور اس کے برے اثرات بڑھتے بڑھتے یہاں تک جا پہنچتے ہیں کہ انسان سے آہستہ آہستہ نیکیوں کی توفیق بھی سلب کر لی جاتی ہے تو یہ دیکھنے میں بظاہر بہت ہی معمولی سی بیماری ہے لیکن اثرات اتنے خطرناک ہیں کہ اندر سے انسان کو دیمک کی طرح کھا کر کھوکھلا کر دیتی ہے اور پھر انسان لاکھ عبادتیں کرے اطاعت اور فرما برداریاں کرے لیکن اندر کا جو روگ ہے وہ اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ نگاہ کے برے استعمال کے تقاضے کے وقت جس وقت خواہشات کا غلبہ ہو اور انسان کے اندر یہ داعیہ پیدا ہو کہ اس جگہ وہ نگاہ ڈالے جہاں اللہ تعالیٰ نے نگاہ ڈالنے سے منع کیا ہے
شہوات کے غلبے کے وقت اور دل کے اندر تقاضا ہو خواہش ہو لیکن صرف وہ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنی نگاہ کو اس جگہ ڈالنے سے رک جائے تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر وہ سیکنڈوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی قربتیں حاصل کرتا ہے کہ وہاں سوائے اللہ کے ڈر اللہ کے خوف اور خشیت اور اللہ کی محبت کے اور کوئی چیز اس کے لیے حائل نہیں تھی صرف وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے یا اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنی نگاہ کو ناجائز استعمال کرنے سے اگر رک گیا تو یہ لمحات اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہوا کرتے ہیں اور اس کے برعکس بہت زیادہ عبادت کی اطاعت کی نیکیاں کی سب کچھ کیا لیکن اپنی نگاہ کو بے جا استعمال کیا ناجائز مواقع پر ڈالا تو وہ ساری روحانیت جو اندر جمع تھی وہ ساری ضائع ہو جاتی ہے اس سلسلے میں میں نے پچھلے مضمون میں عرض کیا تھا کہ ہمارے وہ بزرگ جو مدینہ طیبہ میں ہیں انہوں نے جب ایک بات بیان فرمائی تو اس میں اس چیز کا تذکرہ کیا کہ یہ جو وساوس ہمیں کثرت سے آتے ہیں لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ وسوسے بہت تنگ کرتے ہیں نماز میں نماز کے علاوہ عبادت میں دل نہیں لگتا عبادت کی توفیق نہیں ملتی اور عبادت میں حلاوت محسوس نہیں ہوتی تو بہت سارے امراض ہمیں گھیرے ہوئے ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ ہی نہیں ہوتی تو من جملہ انہوں نے فرمایا تھا کہ وساوس کے جو موٹے موٹے اہم اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب تو انہوں نے یہی بیان کیا تھا کہ غسل خانہ اور بیت الخلاء ان دونوں کو ایک بنا دیا گیا جس کی وجہ سے انسان کو کثرت وساوس ہوتا ہے اور دوسری وجہ جو انہوں نے سبب بیان کیا تھا وہ یہی بد نظری تھی کہ بد نظری کی وجہ سے انسان کے اندرونی جو عکاسی کا نظام ہے وہ بری طرح آلودہ ہو جاتا ہے بات یہ ہے کہ جس برتن کے اندر کھانا ہوگا تر و تازہ غذا ہوگی تو آس پاس اس کی مہک پھوٹے گی اور جس جگہ غلاظت ہو بیت الخلا ہو یا اور کوئی گندگی کا مقام ہو جہاں گندگی ہوتی ہے کیچڑ وغیرہ یا فضلہ وغیرہ تو وہاں بدبو کے بھپکے نکلتے ہیں. تو یہی حال ہمارے ظرف کا ہے, ہمارے دل کا ہے, ہماری اندرونی جو اللہ پاک نے ایک چیز رکھی اس کا ہے کہ اگر اس کو ہم آنکھوں کے ذریعے, کانوں کے ذریعے, زبان کے ذریعے, اپنے پورے اعضاء کے ذریعے سے جو اندر ہمارا سلسلہ ہے اس کو اگر ہم منور کریں گے, اس کے اندر اچھائی کی باتیں ڈالیں گے تو اس کے اچھے اثرات باہر پھوٹیں گے. اس کے برخلاف اگر برائیاں ہم کریں گے, بھلے وہ سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک کوئی بھی جزو ہو, تو اس کے برے اثرات ہمارے وجود سے ظاہر ہوں گے. رونق اور نحوست, چہرے کا نور اور چہرے کی نحوست اور پھٹکار, یہ وہی چیزیں ہیں جو انسان کے اندرونی کیفیات باہر چھلکتی ہیں. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اتنے معروف اور مشہور امام ہیں, ایک موقع پر اپنے استاد سے فرمایا, جس کو ایک شعر کے اندر شاعر نے نقل بھی کر دیا, شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطا لعاصی. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی اپنے استاد حضرت وکیع سے کہ استاد جی حافظہ کمزور ہے, ذہن صحیح سے کام نہیں کرتا, یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں. تو یہ انسانی فطرت ہے, اللہ پاک نے بہت سارے حافظے تیز رکھے, بہت سارے درمیان ہیں, بہت سے کمزور. خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی زندگی کے آخری ایام میں آئے, صرف دو تین سال حضور کے ساتھ ان کو ملے, اس سے پہلے یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم یسر لی جلیسا صالحا, اے اللہ مجھے کوئی اچھا ہم نشیں عطا فرما دے, مجھے کوئی نیک دوست عطا فرما دے. تو وہ چونکہ دل کی گہرائی سے یہ دعا مانگا کرتے تھے, تو اللہ پاک نے وہ دعا ایسی قبول فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہم نشینی کے لیے عطا فرما دی. کم وقت پایا لیکن قدردانی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث مقدسہ روایت کرنے والے یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی احادیث یاد کرتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں, اس کے لیے کچھ کیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا لاؤ بیٹھو. ان کو بٹھایا اور چادر مبارک لی, اس کو زمین پہ بچھایا اور آپ نے یوں اس طرح کوئی چیز انسان گندم یا چاول یا اناج لب بھر کے انسان ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ ڈالتا ہے, اس انداز میں آپ نے لب بھر کے اس چادر میں ڈالے اور وہ چادر فرمایا اٹھاؤ اس کو اپنے سینے سے لگا لو. وہ چادر انہوں نے اٹھا کر اپنے سینے سے لگائی, اس وقت کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے پھر میرے حافظے کو اتنا تیز فرما دیا کہ جو چیز بھی سنتا تھا یاد کرتا تھا پھر وہ بھولتا نہیں تھا, کیونکہ اللہ پاک کو ایک دین کی بہت بڑی خدمت لینی تھی. یہ وقت کے محدث اور استاد اس میں حدیث کے مرتبے اور مقام میں محدثین کے استاد بننے والے تھے. اللہ پاک نے پھر ایسا قوی حافظہ دیا جیسے آج کل کمپیوٹر کہ جو چیز محفوظ کر دو اس میں محفوظ ہو جاتی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کو بھی اللہ پاک نے ایسا حافظہ عطا فرمایا. تو غرض یہ ہے کہ حضرت امام شافعی نے اپنے استاد محترم حضرت وکیع ان سے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے, کچھ نسخہ بتا دیجیے. تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ معاصی کو چھوڑ دو, گناہوں اور برائیوں کو چھوڑ دو. اگرچہ امام شافعی رحمہ اللہ بہت اونچے درجے کے متقی انسان ہیں, لیکن استاد نے ایک کام کا نسخہ عنایت فرما دیا کہ ہر آنے والے کے لیے, ہر طالب علم کے لیے, ہر کس و ناقص کے لیے, ہر اس انسان کے لیے جو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا چاہتا ہو, فرمایا کہ فاوصانی, میرے استاد نے مجھے وصیت کی, الی ترک المعاصی, نافرمانیاں چھوڑنے کی, کہ گناہوں سے بچ جاؤ, نافرمانیوں سے بچ جاؤ, خود بخود تمہارا حافظہ صاف ستھرا ہو جائے گا. بات یہ کہ انسان جن چیزوں کو دیکھتا ہے وہ چیزیں ہمارے دل دماغ میں جاتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کم عمری کے اندر پورے پورے قرآن کریم حفظ کر لیتے ہیں, اور وہی بچے جب بڑے ہو گئے ماحول اچھا نہیں ملا, گناہوں برائیوں میں لگ گئے, ان سے ایک چھوٹی سی کتاب بھی صحیح سے یاد نہیں ہو پاتی. وجہ یہ کہ بچپن میں وہ گناہوں کی اس آلودگیوں سے بچے ہوئے تھے, تو وہی تر و تازہ دماغ جو چیز یاد کی پتھر کی لکیر بن گئی. بڑے ہو گئے اسی دماغ کے اندر آلودگیاں بھر گئیں, گناہ کی نحوستیں بھر گئیں. اب چھوٹی سی عبادت عبارت یا چھوٹی سی دعا یاد کراؤ تو آسانی سے یاد نہیں ہوتی. تو ذہن صاف ہوگا, گناہوں کی نحوستوں سے پاک ہوگا, تو اس دماغ کے اندر تازگی ہوگی, نورانیت اور روحانیت ہوگی, تو استاد محترم نے وصیت کی الی ترک المعاصی نافرمانیوں کو چھوڑنے کی. فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ بات یہ ہے کہ علم یہ اللہ کے نور میں سے ایک اہم ترین نور ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي اللہ کا نور نافرمان کو نہیں دیا جاتا, اس کے لیے فرما برداری ضروری ہے. تو غرض یہ کہ ہمارے اندر جو ایک دل ہے, ہمارا ایک ضمیر ہے, ہمارے اندر ایک برتن ہے, اس ظرف کا پاکیزہ ہونا اپنی نگاہوں کے ذریعے, کانوں کے ذریعے, زبان کے ذریعے, ناک کے ذریعے, ناک سے بھی گناہ کرتے ہیں لوگ, بہت ساری چیزیں ہیں, نشہ آور جس کو ناک کے ذریعے سونگتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو نہ محرم کی کوئی خوشبو سونگ کر لطف اندوز ہوتے ہیں, اور بے شمار گناہ کے طریقے ہیں جو ناک سے بھی کیے جاتے ہیں. یہ حواس خمسہ جو اللہ پاک نے عطا کیے, چھونا بظاہر اس سے بھی گناہ نہیں ہوتا, لیکن اس سے بھی بڑے بڑے جرائم مرتکب ہوتے, جرائم کا ارتکاب ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل بیان فرما دی کہ نامحرم کو دیکھنا, فرمایا کہ یہ آنکھوں کا زینہ ہے, غیر محرم سے باتیں کرنا یہ زبان کا زینہ ہے, اس سے مصافحہ کرنا, اس کو چھونا, ہاتھ لگانا یہ ہاتھوں کا زینہ ہے, گناہ کرنے کے لیے کسی کی طرف چل کر جانا قدموں کا زینہ ہے, پورا وجود زنا کا مرتکب ہوتا ہے اور گناہ کے اندر آلودہ ہوتا ہے. آخر میں آپ نے فرمایا کہ شرمگاہ ان تمام چیزوں کی یا تو تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے. اگر تو آخری مرحلہ بھی میسر آ گیا تو گناہ کی تمام سیڑھیاں, تمام مراحل کامل مکمل ہو گئے, تصدیق ہو گئی, اور اگر اس میں ناکام ہو گیا تو شرمگاہ نے اس کی تکذیب کر دی. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا, اس پورے وجود کا حساب کتاب لیا جائے گا. انسان سمجھتا ہے کہ میرا جسم اپنی آنکھوں کو لذت دے رہا ہے, یا گندی چیزیں سن کر, گانے بجانے سن کر دل دماغ کو تر و تازہ, اور لوگوں نے تو مشہور کر دیا کہ روح کی غذا ہے موسیقی, صرف شیطانی لیبل ہے. آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ سود کو نام بدل کے, شراب کے نام بدل کے استعمال کریں گے, نام کچھ اور رکھ دیا جائے گا اس کو, شراب کے بجائے کچھ اور نام دے کر, یہ فلانا جوس, یہ فلانا سیرپ, یہ فلانی چیز, یہ فلانی چیز, نام بدل بدل کے لوگ اس سے لطف اندوز ہوں گے, سود اس کے نام بدل بدل کے لوگ اس کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. یہی حال گناہوں کا ہے کہ انسان گناہ کرے, کم از کم گناہ کرنے والا گناہگار ہو رہا ہو, اس کو گناہ سمجھ کے گناہ کرے تو پھر بھی ہلکی بات ہے کہ وہ نادم ہوگا, شرمندہ ہوگا, اس گناہ کے اوپر توبہ کر لے گا, اللہ میں سے معافی مانگ لے گا. لیکن جس گناہ کو انسان گناہ ہی نہ سمجھے تو پھر کبھی بھی اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. تو یہ گانے بجانے لوگ کہتے ہیں کہ روح کی غذا ہے, روح کو اس سے مسرت ملتی ہے, سکون ملتا ہے, اطمینان ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گانا بجانا انسان کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے, انسان کو ایسا کھوکھلا کرتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. اور اسی طرح ناک, زبان, ہاتھ پاؤں, اعضا جوارے, یہ تمام کی تمام چیزیں جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہوئی ہیں, جس کو انسان کہتا ہے کہ میرا ہاتھ, میرا پاؤں, میرا سر, میرا وجود, جس کے لذت کی خاطر انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے, یہی ساری چیزیں تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون. اس دن کو یاد کرو جس دن گواہی دینے پر آ جائیں گی یہی تمام چیزیں. ہاتھ گواہی دیں گے کہ ہمارے سے اس نے کیا کیا برے کام کروائے, پاؤں گواہی دیں گے کہ ہم سے اس نے کیا کچھ برے کام کروائے, زبانیں گواہی دیں گی, حتیٰ کہ یہ کھال, پورے وجود کی کھال گواہی کے لیے حاضر ہو جائے گی کہ اے اللہ اس نے ہمیں فلانے جرم میں مبتلا کیا, فلانا گناہ اس سے ہم نے کرایا. اس دن انسان حیران پریشان ہوگا کہ کیا کروں, وہی جو جس کو میں اپنا سمجھ رہا تھا وہی پرایا ہو گیا, جن پہ تکیہ کیا وہی پتے ہوا دینے لگے, اسی وجود کی لذت کی خاطر, حتیٰ کہ یہ شرمگاہ جس کو انسان لذت دینے کی خاطر گناہ کرتا ہے یہ تک بھی انسان کے خلاف گواہی دے گی. تو یہ وجود جو اللہ پاک نے عطا فرمایا یہ ہمارے پاس بطور امانت ہے, آج اس کو استعمال کرنے کے اختیارات اللہ پاک نے دیے. اسی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ یہی ہاتھ, یہی پاؤں, یہی کان کٹ کر الگ ہو جاتا ہے, انسان بے بس دیکھتا رہ جاتا ہے. حضرت عروہ ابن زبیر کا جو قصہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ٹانگ میں پھوڑا نکلا اور ٹانگ کاٹنی پڑ گئی تھی, اس ٹانگ کو ہوش میں آنے کے بعد بلوایا, اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور فرمانے لگے کہ اے پاؤں, اے ٹانگ, تجھے کبھی بھی میں نے اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں چلایا. چونکہ اس کو دبانا تھا, دفن کرنا تھا, تو اپنے اس پاؤں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کی اور اس ٹانگ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ٹانگ, کبھی بھی میں نے تجھے گناہ کی طرف نہیں بڑھایا, گناہ کی طرف نہیں چلایا. یہی ٹانگ ہے کہ جو وجود کا ایک حصہ ہے جیتے جی انسان سے الگ ہو گیا. ہمارے حفظ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی سفر کے دوران دو بسیں آپس میں اوور ٹیک کرنے لگی, بس جب برابر سے گزری تو اس تیزی کے ساتھ وہ آپس میں ٹکرائیں کہ بس کا شیشہ ٹوٹ کے سیدھا اس کے کان پہ ایسا لگا جیسے کسی نے چھری رکھ کے کان کو کاٹ کے الگ کر دیا ہو. جس کو انسان اپنا سمجھتا ہے سیکنڈوں میں الگ ہو جاتا ہے. ہمارے حفظ ہی کا ایک ساتھی تھا جس کی یہ انگلی کٹی ہوئی تھی. کہا کہ ایک دن کسی کام سے میں اپنے گھر کی اس پر چڑھ رہا تھا گریل وریل پکڑ کر, تو ابھی میں نے گیٹ پکڑا ہوا تھا کہ نیچے سے کسی نے دروازہ بند کر دیا. گنڈیری کی طرح یہ انگلی کٹ کے الگ جا گری. انسان سمجھتا ہے کہ میری. ہمارے یہی جو پیچھے غفال نان والے ہیں, ان کے جو بڑے بھائی ہیں, ان کے ساتھ بھی جو حادثہ پیش آیا, بہت ہی دل دہلا دینے والا, بہت ہی زیادہ اللہ کے نیک بندے اور مسجد کے ساتھ نیکی کرنے والے. یہ سامنے ان کی دکان تھی, تو جب کبھی ضرورت پڑتی ہے رمضان میں یا ٹینٹ وغیرہ کا سارا انتظام ابھی بھی ان حضرات نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے جو ان کے بھائی ہیں. تو بڑے بھائی, ان کی والدہ کا آپریشن ہوا, شوگر کی وجہ سے ٹانگ کٹی. اسپتال سے اپنی والدہ کی ٹانگ کو کپڑے میں لپیٹ کے چلے کہ اس کو قبرستان میں آ کر دبا دوں. تو وجود کا حصہ دنیا ہی میں رہتے ہوئے انسان سے جدا ہو جاتا ہے. انسان کی عقل اس کو مانے یا نہ مانے, پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرا نہیں تھا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے. تو وہ لیے چلے آ رہے تھے شادمان کے پاس. جب پہنچے تو کہیں گلی سے کوئی نوجوان لڑکا کار میں تیزی کے ساتھ نکلا. یہ بائک پر تھے اور یوں گود میں اپنی ماں کی ٹانگ رکھی ہوئی ہے. تیزی کے ساتھ نکلا, نہ جانے وہ اناڑی تھا یا جوشیلا تھا. اس تیزی کے ساتھ ٹکر ماری کہ یہ بری طرح گرے اور دماغ میں چوٹیں آئیں. یہ خود ان کی حالت غیر ہو گئی. مہینوں اسپتال میں رہے اور مفلوج ہو گئے. جسم نے کام چھوڑ دیا, دماغ بھی صحیح سے کام نہیں کرتا تھا بالکل. کئی مہینوں تک تو یہ نہ کسی کو پہچانتے تھے, نہ جانتے تھے, نہ کچھ. آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے زندگی تو اب بھی ہے لیکن بےچارے اب کسی کام کے نہ رہے. ابھی پچھلے مہینوں میں ان کے بیٹے کا نکاح ہوا تھا باہر سہن میں, شام کی نماز میں لایا گیا تھا, تو چل بھی نہیں پا رہے تھے. ان کو پکڑ کے دو آدمی لا کر بڑی مشکل سے ان کو بٹھایا. تو انسان کی حقیقت یہ ہے کہ منٹوں سیکنڈوں میں اپنے اعضا پرائے ہو جاتے ہیں, جن کی لذت کی خاطر انسان سارے گناہ کرتا ہے. ہمارے استاد تھے, ابا جان کے بھی استاد تھے, اور وہ بنوریٹون کے پرانے قدیم اساتذہ میں سے تھے, حضرت مولانا قاری عبد الحق صاحب رحمہ اللہ. بہت ہی زیادہ لحیم شہین اور چہرے ببر, قداور اور وجیح, اونچے تکڑے اور ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ خوبصورت, گورے چٹے اور سفید داڑھی ببر شیر. تو ان کا بھی یہ ہوا کہ آخر عمر میں آ کر شوگر کی بنا پر ان کی ٹانگ یا گھٹنے کے پاس سے کاٹنی پڑی. ایک موقع پر میرا اور میرے ایک ساتھی, ان دونوں کا جانا ہوا. استاد جی, اس وقت بھی, آخر وقت تک بھی اس قرآن کریم کے ساتھ ایسا والیانہ تعلق تھا کہ اس تعلق کو نہیں توڑتے تھے. حالانکہ گھر سے اپنے مدرسے تک آنا بہت زیادہ دشوار تھا, لیکن طلبہ استاد کو کرسی پر بٹھا کر اٹھا کر لایا کرتے تھے, اور آپ تھے بھی بہت بھاری بھرکم, وہاں کلاس تک لاتے پھر وہاں بیٹھ کر درس و تدریس کیا کرتے تھے. ان کا بھی یہ حال تھا, یہ ٹانگ جب کٹ گئی تو ایک موقع پر جب ہمارا جانا ہوا تو چونکہ ہم ان کے پرانے شاگرد تھے تو استاد آپ دیدہ ہو گئے. ہم دونوں کو اس وقت وہ سند دینی تھی. وہ سند بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ابا جان کے اونی استاد سے ہمیں حاصل ہوئی. پورا قرآن کریم ہم نے ان سے سبقن سبقن پڑھا. یہ وہ بابرکت سند ہے کہ جو شروع ہوتی ہے ہمارے استاد محترم سے, پھر ان کے استاد, پھر ان کے استاد, پھر ان کے استاد, ہوتے 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 پوری سند متصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک, پھر آپ سے حضرت جبریل, حضرت جبریل سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک, پورا سلسلہ متصل سند کا وہ انہیں استاد سے ہمیں حاصل ہوا ہے. تو پھر آپ دیدہ ہو کر اداس ہو گئے اور پھر یہ ٹانگ دکھانے لگے, فرمانے لگے کہ ایک وقت وہ تھا جب میں آیا کرتا تھا بنوری ڈون میں, اور آج یہ وقت اللہ کی مرضی, یعنی ٹانگ کٹی ہوئی ہے. تو غرض یہ کہ انسان اپنے وجود کے جن اعضاء کو لذت بخشنے کے لیے سارے گناہ کرتا ہے, سارے کام کرتا ہے, یہ جیتے جی بھی دنیا ہی کے اندر بسا اوقات انسان سے بے وفائی کر جاتے ہیں, انسان سے الگ ہو جاتے ہیں. انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے ہیں, لیکن حقیقت میں یہ امانت ہے. کل کو اس کے بارے میں باز پرس ہوگی کہ پورا وجود جو تم کو ہم نے دیا تھا اس کو تم نے کس طرح استعمال کیا. یہ جو انسان کبھی دل چاہ داڑھی رکھ لی, کبھی دل چاہ داڑھی کاٹ دی, کبھی دل چاہ داڑھی کا نمونہ بنا دیا فیشن کے اندر, کبھی باریک, کبھی موٹی, کبھی پتلی, کبھی ادھر کبھی ادھر, یہ جو ایک اللہ پاک نے فطری نظام دیا تھا انسان نے اس کو کھیل تماشا بنا لیا اور اپنی شکل و صورت کو بگاڑ دیا. باقاعدہ حدیث مبارک میں بے شمار احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے فرمایا کہ مونچھیں کترواؤ، داڑھی کو بڑھاؤ، اور خواتین کے لیے حکم یہ کہ وہ اپنی چوٹیوں کو بڑھائیں، چوٹیاں لمبی رکھنا یہ ان کے لیے مسنون ہے، بال کاٹنا ان کے لیے جائز نہیں جس طرح مردوں کے لیے داڑھی کاٹنا جائز نہیں۔ لیکن اب الٹا نظام چل رہا ہے، جن کو حکم دیا کہ تم داڑھی بڑھاؤ وہ داڑھی کٹانے پہ لگے ہوئے ہیں، جن کو حکم دیا کہ تم اپنے بال بڑھاؤ چوٹیاں لمبی کرو وہ اپنی چوٹیاں کٹوانے میں لگی ہوئی ہیں۔ میں کسی پر چوٹ نہیں کر رہا، ظاہر ہے کہ ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں۔ درد دل کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی بھی گناہ میں مبتلا ہو تو اس گناہ کو گناہ سمجھ کر کرے، کبھی بھی اس سے توبہ کی توفیق سلب نہیں ہوگی۔ کبھی بھی وہ جب تک اس کو گناہ سمجھتا رہے گا تو کبھی نہ کبھی اس کو توفیق مل جائے گی اس نیکی کرنے پر۔ لیکن جو انسان جری ہو جائے، گستاخ ہو جائے، گناہ بھی کرے اور سر چڑھ کے باتیں بھی کرے تو یقیناً ایسے آدمی کو پھر اللہ تعالیٰ محروم کر دیتے ہیں۔ میں نے جو اس دن بتایا تھا کہ وہ جو ہمارے مدرسے کے استاد کے پھوپا انتقال فرما گئے، انہوں نے جو بات کہی تھی کہ جوانی کے اندر میں نے بہت زیادہ ڈرامے فلمیں دیکھی تو شاید اسی بنا پر میری بینائی جاتی رہی، لیکن چونکہ ندامت تھی اپنے اس نتیجے سے اس بات کا تذکرہ کیا تھا، وہ بھی چونکہ عالم فاضل ہیں ہمارے جو استاد مدرسے کے، تو اللہ پاک ندامت والے کو توبہ کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں، اسی زندگی میں پاک و صاف بھی فرما دیتے ہیں اور پھر حسن خاتمہ نصیب فرماتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب جنازہ آتا ہے دیکھنے کو ملتا ہے تو بالکل انسان کو موقع ہی نہیں ملا، اچانک موت آ گئی، چہرے پر نہ داڑھی ہے، سنت کے آثار سے انسان محروم چلا گیا۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ انسان جس حالت میں دنیا سے جاتا ہے اسی شکل و صورت میں اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا، میدان محشر میں لایا جائے گا۔ وہ تو بعد کی بات ہے، جب جنت دوزخ کے فیصلے ہو جائیں گے تو جنتیوں کی شکل و صورت خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں کر دی جائے گی اور جہنمیوں کی شکل پر پھٹکار برسائی جائے گی، جہنم کی کھالیں ان کے اوپر اور عذاب اور جہنم کی آگ ان پر مسلط کی جائے گی۔ لیکن میدان محشر میں ہم اور آپ سارے اسی شکل و صورت میں حاضر کیے جائیں گے جس شکل و صورت میں دنیا سے جاتے ہیں۔ ابا بھی کبھی کبھار بڑے قلق کا اظہار کیا کرتے تھے کہ بعض دفعہ کوئی جنازہ آتا ہے اور جب شکل و صورت دیکھی جاتی ہے تو چہرے پر سنت کا نور نہیں ہوتا، تو بہت اداس ہوتے تھے کہ انسان دنیا کی چند روزہ زندگی کے اندر بھی اپنے آپ کو نہ سنبھال سکا اور غافل چلا گیا، کس شکل کو لے کر حضور کا سامنا کرے گا، شفاعت کی درخواست کرے گا۔ تو غرض یہ کہ وہ بزرگ آخر وقت میں جو یہ ڈرتے تھے کہ شاید اسی وجہ سے میری نگاہ سلب کر لی گئی، لیکن چونکہ توبہ کی توفیق مل چکی تھی، اللہ والے بن چکے تھے، تو حسن خاتمہ اتنا پیارا ہوا۔ استاد فرما رہے تھے کہ جب تھوڑے دن رہ گئے تو انہوں نے دن پوچھنے شروع کر دیے کہ آج کون سا دن ہے، چونکہ نابینا بھی تھے بوڑھے بھی تھے تو بتایا کہ آج فلانا دن، اگلے دن پھر پوچھتے بار بار آج کون سا دن ہے، آج کون سا دن، یہ ان کی ایک عادت ہو گئی۔ ہوتے ہوتے جب جمعرات کا دن آ گیا تو بتایا کہ آج جمعرات کا دن ہے، تو اب دن پوچھنا چھوڑ دیا، ٹائم پوچھنا شروع کر لیا، اب کیا ٹائم ہو رہا ہے، کیا بجے ہے، نابینا تھے خود تو ٹائم دیکھ نہیں سکتے تھے، تو ٹائم پوچھنا شروع کیا کیا ٹائم ہو رہا ہے، اتنا ہو گیا۔ اچھا ہوتے ہوتے رات ہو گئی، ان کے دو کوئی عزیز آئے ہوئے تھے تو ان سے انہوں نے یہی کہا کہ عشاء کے بعد جب کھانا وانا کھا لیا تو وہ دونوں کہنے لگے ہم چلتے ہیں رات کا وقت، کہاں کہ ابھی رک جاؤ تھوڑا انتظار کر لو، حتیٰ کہ ٹائم پوچھتے رہے، جب ٹائم پوچھا انہوں نے کہا 11:30 ہو گئے، رات کے 11:30، شب جمعہ شروع ہو چکی، جمعہ کا آغاز ہو چکا، شب جمعہ ہے۔ جیسے سنا کہ 11:30 ہو گئے تو بالکل ایسی کیفیت ظاہر ہوئی جیسے کسی انسان کو کوئی وقت معلوم ہو، تو وہ اس وقت دلیا ولیا کھا رہے تھے کہ اچھا 11:30 ہو گئے، یہ کہہ کر وہ سب چھوڑا اور داڑھی واڑی صاف کی، اس طرح اپنا حال حلیہ صحیح کیا اور اپنی اسی نشست پر صحیح ہو کر بیٹھے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہاتھ اٹھا کے باقاعدہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہا اور سیدھے پیچھے لیٹ گئے، منٹوں سیکنڈوں میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو غرض یہ کہ جب انسان کے دل میں ندامت ہو، اللہ میاں کا کوئی بھی بندہ کوئی بھی نافرمانی کر رہا ہو، دل میں ڈر اور خوف ہو، تو کبھی نہ کبھی اس کو توفیق بھی ملے گی اور اللہ پاک اس کو اپنا محبوب بنا کر اپنے پاس بلائیں گے۔ اور خلاف اس کے کہ انسان داڑھی کو تماشا بنا لے، چوٹیوں کو تماشا بنا لے، فیشن ایبل بننے کے چکر میں خدا نہ خواستہ اچانک موت آ گئی، عجیب و غریب شکل لے کے انسان آخرت میں آئے گا تو کس منہ سے اللہ کا سامنا کرے گا، کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ داڑھیاں بڑھاؤ اور چوٹیاں بڑھاؤ، معاملہ الٹا چل رہا ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جو کام ہمیں شریعت کہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں، اس کام کو کرتے ہوئے تو ہمیں عار آتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے۔ اس کی مثال دیا کرتے تھے، فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے، ظاہر اللہ پاک ہی کے سارے احکامات ہیں، صرف اللہ کے رسول اس کو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ہر وہ چیز جو آپ کا رب آپ کو دیا کرے آپ میرے بندوں تک پہنچایا کریں۔ رسول تو کہتے ہی اس کو ہے پیغمبر، پیغام بر، پیغام لے کر آنے والا، اسی کو عربی میں رسول کہا جاتا ہے، کہ جو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائے، ان کو سمجھائے، ان کو بتائے، اس پر عمل کر کے دکھائے۔ تو اللہ اپنے بندوں کو رسول کے ذریعے پیغام دیا کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اپنے لباس کو مردوں کے لیے ٹخنوں سے اونچا رکھو، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ عام لوگوں کو ٹخنے کھولتے ہوئے عار محسوس ہوتی، شرم آتی کہ کیا لگیں گے، کیسے لگیں گے، تو ٹخنے چھپاتے۔ اور جب اغیار نے، غیر مسلموں نے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں نے، جن کو یہود اور نصارہ اور غیر مسلم اقوام ہیں، انہوں نے ہمیں فیشن کر کے دکھا دیا، مردوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے چڈے پہنا دیے، خود پہن لیے، تو بس وہ مسلمانوں کے لیے کافی ہیں۔ تو کہا کہ جب غیر مسلموں نے ہمیں بتایا کہ تم اپنی ٹانگیں کھولو، ٹخنے نہیں پنڈلیاں کھولو، گھٹنے بھی کھولو، تو ہماری نوجوان نسل گھٹنے کھولنے تک میں شرم اور عار محسوس نہیں کرتی۔ گرمیوں کا موسم آتا ہے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کھلے عام بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک بالکل بھرنگی کے ساتھ، حالانکہ یہ گھٹنا صدر میں داخل ہے، ناف سے لے کر گھٹنا یہ مرد کا شرمگاہ کا حصہ ہے، لیکن جب غیر کی مشابہت کرنے پر آئے تو اس صورتحال میں گھٹنا کھولنا پڑ جائے تو کوئی شرم و حیا نہیں آتی۔ اور اللہ کے رسول نے کہا صرف ٹخنا کھولو، زمین سے صرف 2 انچ اوپر، اتنا حصہ لباس کا اوپر رہنا چاہیے، وہ کھولتے ہوئے شرم اور حیا آتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دل کے اندر انسان کے تقدس ہو، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، دین اسلام کی عظمت ہو، تو انسان دل و جان سے کرتا ہے۔ اور اگر عظمت ہو، آئیڈیل ہو، غیر مسلمین اور دوسرے تیسرے ہیرو، تو انسان اپنے وجود کو بگاڑتا ہے، عجیب و غریب شکل کے بال بنا لیے، عجیب و غریب انداز کی کٹنگیں کرا لی، عجیب و غریب انداز سے داڑیاں رکھ لی، یہ ساری چیزیں انسان جو کر رہا ہے یہ دھوکے کے اندر مبتلا ہو کر۔ اگر اچانک آنکھ بند ہو گئی تو یہ سارے فیشن یہیں دھرے رہ جائیں گے۔ تو غرض یہ کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں، تو اس میں وسوسے کی جو بنیادی ایک وجہ تھی وہ یہی بد نظری تھی، کہ انسان اپنی نگاہوں کو بے باکانہ انداز میں استعمال کرے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری نگاہ ہے، میری نظر ہے، میری زبان ہے، میرا وجود ہے، میرے اپنے یہ گال ہے، اپنی کھال ہے، میں جس طرح چاہوں تصرف کروں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے ابھی جو آیت پڑھی کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں باز پرس ہوگی، اللہ پاک نے موٹی موٹی چیزیں بیان فرما دی کہ آنکھ، کان، زبان اور یہ ہاتھ پاؤں، ان سب کے بارے میں باز پرس ہوگی کہ ان کو تم نے کن چیزوں میں لگایا، اطاعت اور عبادت میں لگایا یا گناہوں کے اندر ان کو پھنسایا۔ یہی باز پرس انسان کو جواب دینا پڑے گا، ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ تو انسان کامیاب وہ ہے جو اپنے سر سے لے کر پاؤں تک پورے وجود کو سیدھے سادھے انداز میں لگا دے، سیدھے سادھے انداز میں گزار لے، اور گناہوں سے بچاتے ہوئے اس وجود کو، اس امانت کو اس انداز سے استعمال کرے کہ جیسا کہ ایک انسان اپنی کوئی بھی چیز، کوئی بھی مشینری، کوئی بھی کام کی چیز اپنے کسی ملازم کو، کسی خادم کو، کسی نوکر کو، کسی غلام کو دے دے کہ یہ تم استعمال کر لو، اب وہ اس کو صحیح استعمال کرنے کے بجائے غلط استعمال کرے گا، اور خود اپنے مالک کے خلاف استعمال کرے، اپنے آقا کے خلاف استعمال کرے، تو یہ کتنی زیادہ حد حرامی ہوگی کہ ایک نعمت جو اس نے دی تھی صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے، یہ اس نعمت کو اسی کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے بھی ہمارے اس پورے وجود کے اندر ایک عالم صغیر بنا دیا۔ قرآن کریم میں فرمایا، پہلے تو یہ پورے آفاق کا اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین اور آسمان، اس کے درمیان یہ ساری چیزیں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں، اس کو دیکھو، اور پھر فرمایا وفی انفسکم، خود تمہارے وجود کے اندر ہم نے اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں، افلا تبصرون، تم اس میں غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں یہ سر کے بال اللہ پاک کی قدرت کی نشانی، یہ بھویں، یہ پلکیں، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ نفاست، یہ نزاکتیں، یہ ساری چیزیں اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ناخن، یہ روئیں، یہ پورا وجود، ظاہر اور باطن، اندر بھی اللہ پاک نے پورا ایک نظام فٹ کیا ہوا ہے. پانی کا نظام، خوراک کا نظام، سانس کا نظام، یہ پوری کتنی اللہ پاک نے فیکٹریاں اندر وابستہ کی ہوئی ہیں. تھوڑا سا بھی انسان دھیان دے تو حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح سے پورا یہ کارخانہ ہے، قدرت ہمارے وجود کے اندر فٹ ہے. تو اللہ پاک نے تو یہ وجود ہمیں عطا فرمایا کہ تم اس سے سبق حاصل کرو اور میری معرفت حاصل کرو. وفی انفسکم افلا تبصرون، خود تمہارے وجود میں ہم نے اپنی قدرت کی نشانیاں بھر دی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ یہی نگاہ جو اللہ پاک نے عطا فرمائی، یہی نگاہ اگر اٹھتی ہے اپنے والد کی طرف، اپنی والدہ کی طرف، اجر و ثواب سمیٹتی ہے. یہی نگاہ اٹھتی ہے زمزم کی طرف، زمزم کو دیکھنے بھی باقاعدہ عبادت. یہی نگاہ اٹھتی ہے قرآن کریم کے اوراق کی طرف تو یہ عبادت. یہی نگاہ اٹھتی ہے آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے کرنے کے لیے تو عبادت کر رہی ہے. یہ درخت، یہ پھل، پھول، پودے، ان کو دیکھنے کے لیے اٹھتی ہے کہ اللہ پاک نے کتنے خوبصورت خوبصورت پودے پیدا کیے. کبھی کبھار انسان غور کرے، یہ جو کیاریوں کے اندر عجیب و غریب رنگتوں کے پھول ہیں، ان پھولوں کو پیدا کرنے والا مالی نہیں ہے، اللہ پاک نے کتنے پیاری پیاری رنگتوں والے پھول پیدا کیے. گھاس اور عجیب و غریب قسم کے، عجیب و غریب قسم کی شکلوں کے اللہ پاک نے پودے، اور پھر ان کے اندر پھل، میوے، یہ تمام چیزوں میں عجیب و غریب لذتیں رکھی. تو اس کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات موجود ہے. کسی بھی ایک پتے کو انسان اٹھا کر دیکھے تو اس کا بنانے والا نہ میڈ ان چائنا نہ میڈ ان جاپان، اللہ پاک نے خاص اپنی قدرت سے اس کو بنایا. ہر چیز کے لیے اللہ پاک نے ایک اندازہ مقرر کر دیا اور اس کے مطابق اس کو جاری کر دیا. درختوں کے قد، قاد، ان کی جو خاص اٹھان ہے وہاں تک جا کر وہ رک جائے گا. انسانوں کے اپنے قد ہیں، ایک حد تک جا کر وہ رک جائے گا. یہ نہیں کہ درخت بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے، اگر وہ 100 سال کا ہو گیا تو وہ آسمان تک پہنچے. درختوں کی بھی ایک انتہا ہے، ان کی ایک موٹائی ہے، ایک لمبائی ہے، ان میں تازگی، ان کے باسی، یہ تمام چیزیں پورا ایک اللہ پاک نے کارخانہ قدرت رکھا ہے. تو اگر یہی نگاہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے اٹھتی ہے تو وہ عبادت انجام دے رہی ہے. قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ دنیا کے اندر ہماری قدرت کی نشانیاں دیکھو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کتنا لحیم شہین، اونچا، تگڑا اللہ پاک نے کتنا وجود، بڑے وجود والا جانور بنایا اور کیسا انسان کے مسخر کر دیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو نہیں دیکھتے کس طرح اس کو بلند و بالا کیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کس طرح زمین میں گاڑ دیا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو نہیں دیکھتے کس طرح اس کو بچھا دیا. تو چلتے پھرتے اگر ہم یہ نگاہ اٹھاتے ہیں صرف اس نیت سے کہ اللہ پاک نے کتنا پیارا آسمان بنایا. سائنس والے کہتے ہیں کہ یہ آسمان صرف ایک تخیلاتی چیز ہے، اوپر کوئی چیز نہیں ہے، اوپر سب خالی ہی خالی ہے. وہ خلا ہمیں ایک نیلی نیلی سی ایک آسمانی چیز نظر آتی ہے، ورنہ اس کا وجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں صاف ستھرے لفظوں میں فرماتے ہیں کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے اٹھایا. یہاں تو ہم تھوڑی سی چھت ڈالیں گے، اس کے لیے سہارے چاہیے. بیچ کے ستون نہ بھی ہوں، کم از کم 4 ستون چاہیے کہ چاروں طرف اس چیز کی چھت رکھنے کے لیے 4 ستون ہوں. اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانی بیان فرمائی واضح لفظوں میں کہ اللہ وہ ذات ہے، وہ قدرت والا کہ جس نے آسمان کو بلند کیا. الذی رفع السماوات بغیر عمد، عمد کہتے ہیں ستون کو، بغیر ستونوں کے بلند کیا وہ آسمان، ترونہا جس کو تم دیکھ رہے ہو. اور سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، خالی یہ تصورات ہیں، بس وہ ہماری نگاہوں کی انتہا ہو جاتی تو وہ ایک نیلا نیلا تخیلات ایک سما نظر آتا ہے. حالانکہ آسمان باقاعدہ ایک وجودی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ الذی خلق سبع سماوات، 7 آسمان بنائے، ومن الارض مثلہن، اسی طرح 7 زمینیں بنائے. اللہ کا کلام زیادہ سچا. یہ سائنسدان تو زمین پر رہتے ہوئے تھوڑی سی تحقیقات کر کے، تھوڑے سے اپنے علم کے مطابق آگے بڑھ گئے تو سمجھتے ہیں کہ نہ جانے ہم بہت آگے نکل گئے. فکر میں لگ جاتے ہیں کہ یہ سیارے ٹکرا نہ جائیں، چاند سورج کا ٹکراؤ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو. یہ ذمہ داری انسانوں کو نہیں سونپی گئی. اللہ پاک نے زمین بنائے، آسمان بنائے، چاند سورج بنائے، ان کے مدار بنائے، باقاعدہ ان کی پٹریاں بنائی ہیں جس سے وہ ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں سرک سکتے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا، سورج اپنے مدار پر چل رہا ہے. لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کی یہ مجال نہیں کہ وہ چاند کو پالے. اور وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، ہم نے چاند کی منزلیں بنائی ہیں کہ پہلی تاریخ میں باریک، اسے اگلی تاریخ میں اور موٹا، پھر اور موٹا ہوتے تو چودہویں رات میں کامل مکمل، اس کے بعد گھٹنا شروع ہو گئے. پورے اللہ پاک نے ایک نظام بنا کر کائنات کے اندر یہ نظام تخلیق، یہ جو شمسی نظام ہے اور یہ قمری نظام ہے، یہ پورا فلکیات کا نظام ہے، یہ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بنا کر جاری و ساری کر دی. یہی تو وجہ ہے صدیاں بیت گئیں اس کائنات کو بنے ہوئے، لیکن نظام میں خلل واقع نہیں ہوتا. تو سائنسدان سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سیارہ، یہ سیارچہ فلان سے ٹکرا جائے گا، اس کے بچاؤ کے لیے تدابیر کی جائیں گی، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا، ساری خام خیالیاں ہیں. اللہ تعالی نے تو علوم کے سمندر دے دینے کے بعد کہہ دیا کہ تم کو ہم نے جو علم دیا ہے بہت تھوڑا سا ہے، بہت معمولی سا ہے. اور انسان یہ سمجھے کہ شاید ہم تحقیقات میں بہت آگے نکل گئے اور یہ آسمان و آسمان کچھ نہیں، تو یہ ہمارے عقائد کے خلاف ہے. جب اللہ پاک نے فرما دیا کہ وہ آسمان جو ہم نے ساتھ بنائے، اس میں باقاعدہ دروازے ہیں. حضرت جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع پر ایک آواز سنائی دی، تو حضرت جبریل امین موجود تھے. اتنے میں ایک فرشتہ بھی حضور کے پاس آ پہنچا، تو معلوم ہوا کہ وہ بتایا کہ یہ آپ نے جو آواز سنی تھی، یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور یہ فرشتہ آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اور آپ کے پاس وہ عظیم تحفہ لایا تھا جو آخر بقرہ کہلاتی ہے آیات. تو غرض یہ کہ آسمان کے باقاعدہ دروازوں کو تذکرے ملتے ہیں، آسمان کے دروازوں کا کھلنا اور بند ہونا. معراج میں جب آپ گئے تو باقاعدہ حضرت جبریل امین کے ساتھ تھے، تو جب آسمان اول پر پہنچے، دستک دی، فرشتوں نے جو وہاں کے دربان تھے، پہرے دار تھے، پوچھا کہ کون؟ بتایا جبریل. کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا کہ کیا ان کو بلوایا گیا ہے؟ کہا کہ جی ہاں. باقاعدہ سوال و جواب کے بعد پھر وہ دروازے کھولے گئے. آپ آسمان اول پر چڑھے، پھر اسی طرح آسمان ثانی پر بھی اسی طرح سوال و جواب، ہر آسمان پر سوال و جواب ہوتے گئے آپ کے لیے. پھر وہ دروازے کھولے گئے اور وہاں آپ کا استقبال کیا جاتا رہا، خیر مقدم کہا گیا، اور اس طرح آپ بلند و بالا ہوئے. تو یہ چیزیں، غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی ہیں، زمین اور آسمان اور یہ پورا نظام کائنات. اگر انسان اسی نگاہ کو اٹھاتا ہے کائنات میں غور کرنے کے لیے، تو یہ عبادت. بیت اللہ شریف پر نظر ڈالتا ہے تو یہ عبادت، اور اس کے برعکس کہیں انسان لطف اندوز ہونے کے لیے نگاہ اٹھا رہا ہے، اپنے دل دماغ کو تسکین پہنچانے کے لیے نگاہ اٹھا رہا ہے، تو یہی چیز وبال، یہی چیز گناہ. اسی لیے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ وہ ذات ہے جو آنکھ کی خیانت سے واقف ہے. آنکھ جب خیانت کرتی ہے تو پھر دل کے اندر تصویر جمتی ہے. انسان کو اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے کہ وہ جو چیز دیکھتا ہے دل کے اندر اس کی تصویر جم جاتی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے جو عزیز اور اقارب، ہمارے رشتہ دار، دوست احباب جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، ہم جس کا تصور کریں اس کی تصویر ہماری شکل میں آتی ہے. اپنے والد کا تصور کریں، والد کی شکل و صورت ہمارے ذہن میں بالکل پتھر کی لکیر کی طرح محفوظ ہے. اپنی والدہ کا تصور کریں، دل کے اندر فوراً کی تصویر آتی ہے کہ وہ کیسی ہے. اپنے گھر کا تصور کریں، فوراً تصویر گھر کی آتی ہے کہ میرا کمرہ کیسا، میری جگہ کیسی، ہر چیز آتی. لیکن اللہ پاک نے اس نگاہ کو جو دل کا ایک کیمرہ بنایا، اس کو صحیح استعمال کرنے کے اصول دیے، طریقے بتا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر یہ نگاہ بے ساختہ اٹھی کسی بھی غیر محرم پر پڑ گئی غیر اختیاری طور پر، تو اس پہ گرفت نہیں ہے. انسان کو اسی حد تک مکلف کیا گیا جس حد تک اسی قدرت اور قوت ہے. اب نگاہ کا بے ساختہ کسی پر پڑ جانا یہ انسان کے بس میں، یہ نہیں کہ انسان نگاہ کو بالکل جھکا کے چلے. ظاہر ہے کہیں ٹھوکر کھائے گا، کہیں ٹکرا جائے گا، کہیں ایکسیڈنٹ ہوگا. آج کل کے زمانے میں گاڑیاں چلانی پڑتی ہیں، سفر کرنا پڑتا ہے، دس یوں مراحل. انسان نگاہ سامنے رکھ کر چلتا ہے تو دس یوں موقع ایسے آتے ہیں کہ اس کو نگاہ اٹھانی پڑتی ہے. تو شریعت نے ہمیں یہ پابند نہیں کہ اپنی نگاہیں بالکل جھکا کے رکھو کہ سامنے دیکھو ہی نہیں، دیکھنے کی اجازت ہے. مگر جہاں کہیں ممنوع جگہ آ جائے، کوئی ممنوع شخصیت آ جائے، کوئی حرام جگہ آ جائے، اس موقع پر پھر نگاہ کو جھکانے کا حکم ہے، نگاہ کو گرا لینے کا حکم ہے. حرم محترم کعبہ مشرفہ کے اندر ایک بزرگ ہیں جو مغرب سے عشاء کے درمیان بالکل بیت اللہ شریف کی سیدھ میں جو حتیم والی جگہ ہے اسی کی سیدھ میں وہ بیٹھا کرتے ہیں. ہمارے جو اکابرین اور بزرگ ہیں اسی سلسلے سے، تین بزرگوں سے ان کو خلافت ملی ہوئی ہے، وہ درویش انسان ہیں اور ان کو دیکھ کر واقعی اسلاف کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور ان کی حال حلیہ شکل و صورت اور داڑھی، یہ حلیہ پورا دیکھ کر مجھے تو ابا جان یاد آتے تھے، بالکل ابا کی طرح بہت زیادہ ہسمکھ اور بہت زیادہ جمال والی شخصیت اور پیار بھری شخصیت، تو میں بھی ان سے اس موقع پر ملا کرتا تھا، اکثر ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتا تو بیٹا بیٹا کر کے بات کرتے، بالکل اپنے پہلوے بٹھا لیتے، کھجورے وغیرہ ہوتی ہیں وہ کھلاتے، تو نصیحت کی باتیں، کام کی باتیں وہ فرمایا کرتے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بزرگوں کی زبان کے چھوٹے چھوٹے جملے بڑے اثر انداز ہوتے ہیں اور دل کے اوپر بڑے محفوظ ہو جاتے ہیں، بالکل یقیناً ظاہر ہے کہ بزرگ آدمی وہ نفاق سے خالی ہوتے ہیں، وہ زبانی جمع خرچ نہیں کرتے کہ اوپر اوپر کی باتیں کریں، اوپر سے کچھ ہو اندر سے کچھ ہو، بزرگ چونکہ اندر سے بھی ظاہر ہے کہ وہ ان کے اندر جو ایک درد دل ہے، جو ایک اپنائیت ہے، جو ان کے دل میں اپنی یعنی ایک چاہے یہ سمجھ لیجیے کہ وہ دوسروں کی خیرخواہی، ہمدردی اور دوسروں کی وہ جذبہ کہ انسان کی بہتری ہو جائے، خیرخواہی ہو جائے، وہ چھلکتی ہے ان میں سے۔ تو جب میں نے ان کو ایک دن بتایا کہ میں کراچی سے آیا ہوں، ابا کا تعارف کرایا، تو بہت خوش ہوئے، بہت عزت افزائی کی اور بڑی محبت سے، بڑی اپنائی سے، بالکل سگے باپ کی طرح محبت دے رہے تھے اور بیٹا بیٹا کر کے بات کرتے تھے، بہت سارے کام کام کی باتیں فرما رہے تھے۔ اس میں فرمانے لگے کہ اہل اللہ، اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے دوست ہیں، فرمانے لگے کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کمیاب تو ہو سکتے ہیں، نایاب نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اس کی تشریح فرمائی، ایک لفظ ہے کامیاب، کامیاب ہو جانا، کسی بھی مرحلے میں انسان اچھے نتیجے کو حاصل کر لے کامیاب ہو گیا، اور یہاں انہوں نے فرمایا کمیاب، کم کثرت کے مقابلے میں ہے۔ تو فرمایا کہ ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے کہ اہل اللہ کمیاب تو ہو سکتے ہیں کہ وہ کم پائے جائیں، ان کی تعداد کم ہو جائے، لیکن نایاب نہیں ہو سکتے کہ وہ ناپید ہو جائیں، ڈھونڈو تو بھی اللہ کے دوست نہ ملیں۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمانے لگے کہ اللہ تعالی نے ایک نظام رکھا، دو چیزیں ہیں جو اس کائنات کی روح ہیں، جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات چل رہی ہے۔ یہ حقیقت اگر ہم سمجھیں تو واقعتاً اللہ والے اس کائنات کی روح ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح کہ یہ پورا نظام کائنات چلتا چلا جائے گا، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ اس دنیا میں ایک بھی اللہ کا نام لینے والا باقی ہوگا۔ تو اللہ کا نام نامی اس میں گرامی، اللہ پاک کی پاک ذات کا نام، یہ اس کائنات کی روح ہے۔ جب تک گئے سے گئے گزرا انسان کیوں نہ ہو، وہ اللہ کا نام لینے والا ہوگا تو قیامت برپا نہیں ہوگی۔ جس دن اس کا انتقال ہوگا تو وہ سور پھونک دیا جائے گا، جس کے انتظار میں حضرت اسرافیل اپنے منہ پر لگائے ہوئے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹکی باندھ کر عرش کے سامنے، کہ جیسے اشارہ ملے میں اس کو پھونک دوں، اور اس سور کی دہل اور اس آواز کو سن کر یہ نظام سارا دھرم بھرم ہوگا۔ کئی سور پھونکے جائیں گے، اس میں سے سب سے پہلے جو سور ہوگا اس کی وجہ سے قیامت کا آغاز ہوگا۔ تو اللہ کا نام اس کائنات کی روح ہے، جب تک اللہ کا نام لینے والا زندہ ہوگا تو یہ کائنات باقی رہے گی، اور اللہ کا نام لینے والے کب تک باقی رہیں گے؟ جب تک اللہ کو جاننے والے باقی ہوں، اللہ کو پہچاننے والے باقی ہوں۔ اللہ کو جاننے والے یہ خود بخود پیدا نہیں ہوتے، اس کی بقا کے لیے اللہ پاک نے قرآن اور حدیث کا علم رکھا۔ قرآن و حدیث جب تک اس کو جاننے والے، اس کو صحیح معنی میں سمجھنے والے موجود ہوں گے تو گویا کہ اہل اللہ موجود ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ اللہ پاک نے نظام ایسا بنایا، حضرت آدم سے لے کر اب تک اور قیامت تک جب تک اللہ تعالیٰ کو انسانیت کی بقا منظور ہوگی، کہ پہلے اس نے رجال اللہ کو بھیجا، ساتھ میں کتاب اللہ بھیجی، اللہ کے منتخب جو بندے ہیں جن کو پیغمبر انبیاء کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے خاص منتخب بندے ہیں جن کو رجال اللہ، اللہ کے نیک بندے۔ رجال رجل کی جمع، رجل کا معنی مرد آدمی، یعنی اللہ کے خاص بندے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہلے رجال اللہ کو بھیجتے ہیں، اپنے مخصوص بندوں کو بھیجتے ہیں، اور بندے پیدائش کے ساتھ، یہ بھی اللہ پاک کی سنت ہے کہ ہر نبی وہ پیدائش کے ساتھ پیغمبر نہیں بنتے، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ عام طور پر جتنے بھی انبیاء آئے تو ان کی تربیت کے مرحلے سے وہ گزرتے گئے، اور اس کے بعد اکثر اور بیشتر انبیاء کو 40 سال کی عمر میں نبوت سونپی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 40 سال کے تربیتی مراحل سے گزار کر اس میں آپ کئی مراحل سے گزرے، کئی تجرباتی دوروں سے گزرے، اور اس کے بعد حفاظت آپ کی ایسی پاکیزہ انداز میں کی گئی کہ آپ نے فرمایا کہ نہ تو کبھی میں شراب کے قریب گیا، نہیں کبھی زنا کے قریب گئے، نہیں کبھی آپ نے جھوٹ بولا، نہیں کہیں بھی آپ نے خیانت کی۔ وہ تمام برائیاں جو معاشرے میں عام تھیں اس سے اللہ پاک نے بالکل آپ کو محفوظ رکھا، محفوظ رکھتے ہوئے آپ کی تربیت نشو نما اور آپ کو پروان چڑھایا۔ 40 سال کے ہو گئے اس وقت آپ کو اللہ پاک نے وہی سے سرفراز فرمایا، نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا گیا اور دنیاوی لحاظ سے وہ ذمہ داریاں آپ کو سونپ دی گئیں جس کے نبھانے کے لیے آپ کی صدیوں سے گویا کہ تربیت کی یعنی وہ سلسلہ چل رہا تھا، اور ہزاروں سال پہلے آپ کے جد امجد دعائیں کر رہے تھے کہ اے اللہ میری اولاد میں ایسا پیغمبر بھیجنا۔ تو غرض یہ کہ اللہ پاک نے پہلے رجال اللہ کا انتظام کیا، اپنے مخصوص بندوں کی تربیت کی جاتی ہے، پھر ان کو کتاب دی جاتی ہے۔ تو رجال اللہ اور کتاب اللہ یہ دونوں سلسلے لازم اور ملزوم ہیں، بغیر کتاب کے پیغمبر نہیں آتے اور کتاب بغیر پیغمبروں کے نہیں آتی، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ فرمایا کہ اب چونکہ وہ سلسلے انبیاء کے مکمل ہو چکے، تکمیل ہو چکی، اب سلسلہ ہے علماء کا اور اہل اللہ کا، تو یہ دونوں سلسلے چلتے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کی بقا منظور ہوگی، تو نہ تو اللہ والے ختم ہوں گے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا لایا ہوا دین ختم ہوگا۔ ہاں یہ کم اور زیادہ ہوتے رہیں گے، قلت اور کثرت آتی رہے گی، کبھی کسی علاقے میں لوگ بہت زیادہ ہوں گے، اہل اللہ کی پوری بستیاں ہوں گی۔ یہ ملتان جو ہمارا شہر ہے کتنا یہ پوری اس کو اولیاء کی بستی کہا جاتا ہے، ایک وقت میں یہ پورے چپا چپا اولیاء سے بھرا ہوا تھا، ایک وقت ہے کہ اولیاء سے خالی ہے۔ یہ خراسان اور یہ پورا بخارا، سمرقند اور بخارا، ایک وقت یہ پورا علمی مرکز تھا، قال اللہ قال رسول کی صدایں بلند ہوتی تھی، آج وہاں مسجدوں کو استبل کے اندر تبدیل کر دیا گیا۔ اہل اللہ کی قلت اور کثرت کا سلسلہ رہے گا، لیکن فرمایا کہ اہل اللہ کامیاب تو ہوں گے لیکن نایاب نہیں ہوں گے، ان کی تعداد گھٹتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، کبھی کہیں کبھی کہیں، لیکن یہ ناپید نہیں ہوں گے۔ تو غرض یہ کہ وہ بزرگ فرمانے لگے اسی بد نظری کے اوپر کہ نگاہ خاص طور پہ حرمین شریفین میں، ظاہر ہے کہ دنیا زمانے کے مسلمان آتے ہیں، مرد آتے ہیں تو ساتھ میں عورتیں بھی آتی ہیں، ان کا بھی اپنا ایک ایمانی جذبہ ہے، وہ بھی وہاں حاضر ہیں، اور وہاں خاص طور پہ طواف کے اندر اور یہ عمرے کی ادائیگی میں سب ایک ساتھ ہی ہے، جو کہ مقام ہے کہ مطاف ہے کہ وہاں پر مرد بھی طواف کر رہا ہے، عورت بھی طواف کر رہی ہے، بے شمار لوگ جو جاتے ہیں تو پھر فرصت میں وہ اپنے اپنے تبصرے کرتے ہیں، میرا بس چلے تو میں یوں کر دوں، میرا حکومت ہے تو میں یوں کر دوں، یہ نہیں پتا کہ صدیوں سے نظام چلا آ رہا ہے۔ اگر اس طرح ہوتا تو اللہ کے رسول پہلے دن فرما دیتے۔ ابھی بھی ہم جب عمرے پر تھے تو بعض ساتھی آ کر وہ ہوٹل میں جب کھانا وانا کھا کے فارغ ہوتے، بات چیت ہوتی تو کڑتے تھے کہ ہمارا بس چل جائے تو عورتوں پر پابندی لگا دیں، یہ بڑا ماحول خراب کرتی، یہ کرتی۔ بھائی اگر پابندی لگانی ہوتی، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے کہ کس طرح کا زمانہ آنے والا ہے، میرے بندوں میں کیسے کیسے بندے آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے سے نظام بنا دیتے، پہلے سے اوقات بنا دیتے کہ یہ اوقات مردوں کی عبادت کے ہیں، یہ اوقات عورتوں کی عبادت کے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے یہ مطاف وہی ہے، یہ طواف کی جگہ وہی ہے، صفا مروہ وہی ہے، اس زمانے ہی سے سارا کام ایک ساتھ چلتا چلا آ رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تفریق نہیں کی، ہاں احتیاطیں ضرور ہیں، باپردہ ہو کر جو ضوابط ہیں، جو اصول ہیں، اس کے اندر رہ کر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس زمانے میں چونکہ یہ سارا کچا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب حج اس پہ فتح مکہ کے موقع پر آئے تو آپ نے خود اونٹ کے اوپر طواف کیا، تو چونکہ یہ سب آس پاس کی جتنا بھی مطاف کیسا کچی زمین تھی، حرم محترم تھا لیکن کچا فرشت کچی زمین تھی، تو سواری کے اوپر بھی عبادت کی جاتی تھی، تو ام المؤمنین بھی ساتھ ساتھ ہیں عبادت کر رہی ہیں۔ فرماتی تھی کہ جب حالت احرام میں چونکہ عورت کا چہرہ کھلنا ضروری ہے، یعنی چہرے پر کپڑا نہ لگے، اس کے لیے علماء فرماتے کہ انسان آج کل کے زمانے میں جیسے کیپ چلتا ہے ہیڈ، وہ عورت لگا لے اس کے اوپر نقاب ڈال لے، تو کپڑا چہرے سے ٹچ نہ ہو، لمس نہ ہو، مس نہ ہو۔ تو آج کل کے زمانے میں جو محتاط خواتین ہیں کہ پردہ بھی رہے اور ساتھ میں احرام کی پابندی بھی رہے، تو وہ اسی طرح کرتی ہیں کہ ایک چھوٹا سا چھجا لگا لیا، یہ جو ایکس رے کے جو پنی آتی ہے پلاسٹک، اس سے کاٹ کے ایک چھجا بنا لیا، اس کے اوپر یوں ہلکا سا ایک نقاب ڈال لیا، تو اس سے پردے کا پردہ بھی رہتا ہے اور چہرہ بھی احرام کی حالت میں رہتا ہے۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت کے دوران اپنے کجاوے کا جو سامنے کا پردہ ہوتا تھا ہٹا لیتی تھی، ہوا وغیرہ لگنے کے لیے یا منظر دیکھنے کے لیے یا روشنی کے لیے، فرماتی ہیں کہ جیسے کوئی غیر محرم سامنے آتا ہے بے پردگی خطرہ ہوتا ہے میں فوراً وہ پردہ گرا لیتا ہوں. احتیاط اپنی جگہ ہے, معاملات اپنی جگہ ہیں. تو غرض یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح کے مشورے دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, ہمارا بس چل جائے تو یوں کر دیں, ایسا ہونا چاہیے ویسا ہوتا کچھ نہیں ہے. ہو وہی رہے جو وہاں کا ایک نظام ہے, وہاں کا ایک دستور ہے. تو چونکہ وہاں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ بے احتیاطی کا شکار ہو جاتے ہیں. پچھلے ہی جو میں نے مضمون میں اپنے ایک بزرگ کا واقعہ سنایا تھا, جو کہہ رہے تھے کبوتریاں بیٹھی ہیں چہرے پہ نور برس رہا ہے, تو ان کو کبوتر دکھائی نہیں دیے تھے, کبوتریاں دیکھ لی. تو بہرحال وہاں پر بھی بہت سارے لوگ اس طرح کی بے احتیاطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ہم چونکہ وہ مطاف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ جب کبھی نظر پڑ جائے کسی بھی غیر محرم پر, تو اس کے لیے انہوں نے آسان آسان دو تین نسخے بتائے. بات یہ ہے کہ قدردانوں کے لیے نسخے کارآمد ہوتے ہیں, نا قدروں کے لیے جب تک کہ جو کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. جس انسان کو ماننے کے جس نے ٹھانی ہی نہیں, جس نے دل میں یہ سوچا ہوا کہ بھائی مجھے تو جو دل میں آنے وہ کرنی ہے, تو اس کے لیے وہی بات ہے کہ شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نادان آدمی کو نصیحت کرنے کی مثال ایسے جیسے اخروٹ سے بھرا ہوا تھیلا کسی گنبد کے اوپر لڑکا دیا جائے. اخروٹ کی قیمتی گویا کہ فروٹ ہے, ایک وہ مغزیات ہے, لیکن نادان آدمی کو اس اخروٹ کا کوئی فائدہ نہیں. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے اس اخروٹ کے بھرے ہوئے تھیلے کو گنبد جو الٹا ہوتا ہے اس پر لا کر یہ انڈیل دیے جائے تو سارے اخروٹ لڑک کے سائڈ میں چلے جائیں گے, اس گنبد کے اوپر اس اخروٹ کا کوئی اچھا اثر ظاہر نہیں ہوگا. تو نادان آدمی کے لیے کام کی بات, وہ قرآن کریم کی آیت بھی پیش کرنی جائے تو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں. لیکن جس کے دل میں ڈر ہو, خوف ہو, جس دل کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ہو, جو اپنے اندر اس بات کا اس جذبے کو لے کر بیٹھا ہو کہ میں کچھ نہ کچھ اللہ اور اس کے رسول کی نصیحت اور اس کی بات کو لے کر اٹھوں گا, تو یقیناً اس کے لیے چھوٹی بات بھی کارآمد ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جب کبھی نظر پڑے, بد نظری ہونے کا خطرہ ہو, انسان کو چاہیے کہ اول مرحلے کے اندر نگاہ گرا لے, اپنی نگاہ کو ہٹا لے. نگاہ گرا لینا یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے. اور اس کے ساتھ فرمایا کہ اپنے خیالات کو, اپنے دل اور تصور کو کہیں اور لے جائے انسان, فوراً کہیں اور اپنے خیالات کو گھما لے. کیونکہ نظر پڑنے کے ساتھ ہی ہماری اس بینائی نے, ہماری اس آنکھ نے وہ تصویر تو کھینچ لی. میں نے بتایا نا کہ انسان کا دل اور اندر کا جو ظرف ہے یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک عکاسی جو ہوتی ہے وہ اس کے اوپر چھپتی جاتی ہے. وہ جو میں نے اشعار آپ کو سنائے تھے شروع پچھلے جب باہر وہ مضامین چل رہے تھے, جو بادشاہ نے کہا تھا کہ وہ ہر ایک اپنا اپنا مزاج کے حساب سے ایک شعر پیش کیا تھا, اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں, یہ پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ ہر ایک اس کے اپنا اپنے ذوق کے حساب سے مصرع جوڑے. تو اس میں جو عالم دین تھے انہوں نے کہا تھا کہ بت پرستی دین احمد میں روا آئی نہیں, اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں. بت پرستی دین احمد میں روا آئی نہیں, روا کا معنی ہے جائز. بت پرستی دین احمد میں روا آئی نہیں, اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں. جو فلسفی تھا اس نے بھی اس کا ایک جوڑ لگایا, اس نے کہا کہ ایک سے جب دو ہوئے لطف یکتائی نہیں, ایک سے جب دو ہوئے لطف یکتائی نہیں, اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں. جو مزہ ایک کے اندر ہے وہ دو میں نہیں ہے, جو لطف ایک محبوب کے ہیں وہ دو میں نہیں ہے. ایک کشتی میں سوار ہونے والا اگر دو میں ہو جائے ڈوب جائے گا. یہ تجربات ان لوگوں کو زیادہ ہیں, ہمارے مدرسے میں ایک آدھ اس طرح کے سلسلے ہیں. چونکہ الحمدللہ وہاں اٹھنا بیٹھنا مستقل ہمارے بہت سارے اللہ کا شکر ہے وہاں, یعنی آمد و رفت کا سلسلہ اور یہ اساتذہ میں آپس میں میل جول اور آپس کے تبصرے بات چیت یہ سارے رہتے ہیں. اس میں یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جو بھی شوہر ایک بیوی کا ہے وہ بڑا خوش ہے, پرسکون ہے اطمینان کی زندگی میں, اور جس کی دو بیویاں ہیں کہتے ہیں کہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی کبھی بھی دوسری شادی مت کرنا, انسان کی زندگی کا چین اور سکون چھن جاتا ہے. اگر مجبوری ہو, ضرورت ہو تو بات دیگر ہے, شریعت نے اس کے لیے باقاعدہ پورے ضوابط رکھے, اجازت دی ہے. لیکن تجربے کی زندگی یہ بتاتی ہے جس انسان کی ایک سے دو ہو گئی اس کا چین سکون چھن گیا, وہ کہتی ہے تم اس کے, یہ کہتی تم اس کے, لا الہ الا ولا الہ الا, وہ بیچو بیچ کا ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے منافقین کی حالت بیان فرمائی کہ یہ دوغلا پالیسی اختیار کرنے والے مذبذبین بین ذلک, یہ تذبذب کا شکار ہے, لا الہ الا ولا الہ الا, نہ یہ اس کی طرف کامل مکمل یہ نہ اس کی طرف کامل مکمل, ادھر آتے تو یہ کہتے تم اس کے ہو, ادھر جاتے تو وہ کہتے تم اس کے ہو. تو یہی حال دو بیویوں والے کا ہو جاتا ہے, کہ وہ ادھر والی کہتی تم اس کے وفادار ہو, ادھر والی کہتی تم اس کے وفادار. تو غرض یہ کہ اس نے جو فلسفی تھا اس نے کہا کہ ایک سے جب دو ہوئے لطف یکتائی نہیں, اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں. جو بنیا تھا اس نے کہا زر مصور مانگتا ہے جیب میں پائی نہیں. زر سونے کو کہا جاتا ہے پیسہ پائی. زر مصور مانگتا ہے جیب میں پائی نہیں, اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں. چوتھا تھا نابینا, اس نے کہا اس میں گویائی نہیں ہم میں بینائی نہیں. یعنی جو محبوب کی تصویر ہے اس میں گویائی تو ہے نہیں, وہ بولتی نہیں ہے. اس میں گویائی نہیں ہم میں بینائی نہیں, اگر تصویر ہے بھی تو ہم دیکھ نہیں پائیں گے. اس میں گویائی نہیں ہم میں بینائی نہیں, اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں. مصرع ایک ہی ہے لیکن ہر ایک اپنے اپنے ذوق سے جوڑتا چلا گیا. عالم نے کہا کہ بت پرستی دین احمد میں روا آئی نہیں, اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں. فلسفی نے کہا ایک سے جب دو ہوئے لطف یکتائی نہیں, ایک کا لطف باقی نہیں رہا, اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں. بنیے نے کہا کہ زر مصور مانگتا ہے جیب میں پائی نہیں, اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں. نابینا نے کہا کہ اس میں گویائی نہیں, یعنی بولنے کی صلاحیت, ہم میں بینائی نہیں, اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں. آخر میں بادشاہ جس نے مصرع پیش کیا تھا اس نے بھی اپنا ذوق پیش کیا. اس نے کہا کہ لوح ہے دل پر نقش ہے احساس تنہائی نہیں. لوح کہتے ہیں تختی کو, دل کا معنی دل کی تختی. دل کے اوپر محبوب کی تصویر ایسی جمی ہوئی ہے, لوح دل پر نقش ہے احساس تنہائی نہیں, اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں. گویا کہ دل کے ہمارے اس تختی کے اوپر وہ تصویر ایسی جمی ہوئی ہے, مجھے تو تنہائی کا احساس ہی نہیں, میں تو ہر وقت اپنے محبوب کے ساتھ. وہ جو کہا کہ بچھڑ گئی ہیں جو مجھ سے وہ صورتیں اب تک لکھی ہیں دل کے صحیفے پہ آیتوں کی طرح. تو بہرحال یہ نگاہ یہ آنکھ جس کو دیکھتی ہے تو دل کے اوپر اس کی تصویر چھپ جاتی ہے. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ سب سے پہلے نمبر پر جیسے ہی نگاہ پڑے فوراً جھکا لو. دوسرے نمبر پر اپنے تصورات کو ادھر ادھر بٹاؤ. انسان کو یہ خیال کسی اور طرف لے جائے, کسی بھی کام کی طرف, کسی عبادت کی طرف, کسی بھی, تاکہ وہ تصویر دل میں نہ جمے نہ چھپے. انسان ذرا سا بھی دھیان دے گا غور کرے گا تو وہ تصویر چھپ جائے گی, اور پھر یہی تصویر کا چھپنا انسان کو گناہ میں ڈال دیتا ہے. بسا اوقات حلال کو بھی حرام کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے. جیسے انسان شربت پی رہا ہو, دو دوست شرارت کے اندر شربت پی رہے ہیں روح افزا کا, لیکن وہ جو غیر مسلموں کا یا شرابیوں کا دستور ہوتا ہے وہ جام سے جام کو ٹکراتے ہیں. تو اگر پیتے پیتے کہا کہ لاؤ, ان کا انداز اختیار کر لیا, اس کو ٹکرا دیا, چلو ایک کش اور لگا لو, اس طرح کے جملے انہوں نے دو چار بول دیے جو شرابیوں کا انداز ہوا کرتا ہے, اس کو پی رہے تو یہ حرام ہو گیا. حلال کو دو چار جملوں سے, کیونکہ نقالی ان کے ساتھ ہو گئی, من تشبہ بقوم فہو منہم, شبہات ان کی اختیار کی تو انہی کے ساتھ. تو یہ معمولی معمولی حرکتیں بسا اوقات بہت زیادہ مہلک ثابت ہو جاتی ہیں. اسی طرح یہ معاملات ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ حلال بیوی ہے, نکاح کے ذریعے سے انسان سارے معاملات حلال ہیں, لیکن تصورات اگر دوسرے انسان اختیار کر لیتا تو حلال بھی حرام ہو جاتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ یہ انہوں نے دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ نگاہ پڑے فوراً جھکا لو, نظر کو گرا لو, اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اس کے لیے اپنے خیالات کو کہیں اور انسان بانٹ لے تاکہ وہ تصویر دل دماغ پر نہ جمے. اور ساتھ میں فوراً ایک دعا ہے, فرمایا کہ اگر وہ دعا انسان پڑھے, اللہم انی اسألک الجنہ ونعیمہا وما قرب الیہا من قول او عمل ونعوذ بک اللہم من النار وما قرب الیہا من قول او عمل, جس کا ترجمہ یہ کہ اے اللہ میں آپ سے جنت اور جنت کی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں, اور ہر اس کام کا, اس قول اور فعل کا جو جنت اور جنت کی نعمتوں کی طرف لے جانے والا ہو. تو فرمایا کہ یہ چونکہ ایک لذت ہے, آنکھ کو لذت ملی. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جنت کے اندر ہم نے تمہارے لیے کیا کچھ تیار نہیں کر رکھا, تم عبادت کرو, اطاعت کرو, فرما برداری تو کرو, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ, اس کے اندر وہ کچھ تیار کر کے رکھا جو کچھ تمہارا دل چاہے گا تمہیں تیار ملے گا. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, آنکھوں کی لذت کی چیزیں ہم نے وہاں ایسی ایسی رکھی ہے کہ تم لطف اندوز ہو جاؤ گے. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, تم ہمیشہ اس میں رہو گے, کوئی چیز تم سے چھینی نہیں جائے گی. لیکن انسان اللہ والا بن جائے, اطاعت فرما برداری کرنے والا بن جائے, تو جنت کی تمام نعمتیں اسی کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے, اس نے جو انعامات کی باتیں بتائیں, بشارتیں سنائیں, وہ ساری اٹل حقیقتوں پر مبنی. تو تو غرض یہ کہ فرمایا کہ فوراً یہ سوال کرے کہ اے اللہ میں آپ سے جنت اور جنت کی نعمت کا اور ہر اس قول و فعل کا سوال کرتا ہوں جو اس کی طرف لے جانے والے ہیں. فرمایا کہ یہ جو گناہ انسان کرتا ہے لمحے بھر کے لیے آنکھوں نے لذت لی تو جنت کی لذت اور جنت کی نعمتوں کی لذت اس سے کئی گنا بڑھ کر ہے. تو انسان جب اس سے بڑھنے کی اس سے بڑی ہوئی چیز کا اس سے بڑی ہوئی نعمت کا سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ لذت ہیج کر دیں گے. جنت کا اور جنت کی نعمت کا سوال جب کرے گا وہ منظر اپنے دماغ میں لائے گا کہ وہاں کی نعمتیں اصل ہیں دائمی ہیں تو فوراً یہ لذت ہیج ہو جائے گی. اس کو دل دماغ میں آ جائے گا کہ یہ گناہ کی لذت ہے یہ عبادت کی لذت نہیں ہے. اور یہ بات ہمیشہ اصول یاد رکھنا چاہیے محرومی سے بچنے کے لیے. یہ بھی شریعت کا ایک مسلم اصول ہے کہ جس گناہ کی لذت کو انسان نے دنیا میں حاصل کر لیا ہوگا اس نوعیت کی جو عبادت کی جو لذتیں اللہ پاک نے آخرت میں رکھی ہیں انسان آخرت میں ان نعمتوں سے محروم رہے گا. جس کسی نے دنیا کے اندر آنکھوں کی لذت اختیار کر لی گناہوں کے ذریعے آخرت میں وہ آنکھوں کے لطف اندوز ہونے سے محروم رہے گا. جس کسی نے یہاں شرابیں پی شراب کے جو لذت تھی جو ذائقہ تھا اسے لطف اندوز ہو گیا آخرت کی شراب کے اندر اس کے وہ ذائقے نہیں ہوں گے جو جنتیوں کے اندر متقیوں کے لیے ہوں گے جو جنت کے اندر متقیوں کے لیے ہوں گے. جس کسی نے یہاں زنا کا ارتکاب کر کے زنا کی لذتیں حاصل کی آخرت میں جس کو حور عین ملیں گی یا جنت یہ جو اپنی دنیاوی بیویاں ہیں وہ ملکہ کے درجے میں بنا کر اس کو جو ملیں گی تو اس کے ساتھ جو ملنے میں لطف آئے گا تو وہ لطف نہیں ہوگا جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا جو اس متقی کا ہوگا جو اس نے تقوی کے ساتھ زندگی بسر کی. تو غرض یہ کہ دنیا کے اندر جو گناہ انسان نے کیے ہوں گے ان گناہوں کی نحوست آخرت میں اس کو یہ ملے گی کہ اس درجے کی جو نعمتیں ان کی جو لذتیں ہیں ان لذتوں سے وہ محروم رہے گا. اگر وہ لذت اس کو دی بھی جائے گی تو ذائقے کے اندر وہ سے کم درجے کی ہوگی. اللہ پاک نے انصاف فرمایا عدل کیا کہ ایک آدمی ساری زندگی گناہوں سے بچ کر گزار رہا ہے اپنے آپ کو چوری سے بچایا ڈاکے سے بچایا گناہوں سے بچایا جھوٹ سے بچایا فلاں سے بچایا دماغ سے بچایا حتیٰ کہ زنا سے بچایا شراب سے بچایا اپنے وجود کی حفاظت کی گانے بجانے سے بچایا بد نظری سے بچایا آخرت میں جب نعمتیں بٹنے کا وقت آیا تو ایک آدمی وہ جس نے گناہوں میں زندگی گزاری توبہ کر کے مر گیا. تو یہ توبہ کر کے مرنے والا اور متقی زندگی گزارنے والا ان دونوں کی لذتوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوگا. ورنہ تو فرق کیا رہا متقی بھی پھر تو گناہ کر کے زندگی گزار لیتا آخرت میں مزے تو دونوں کے برابر ہیں تو مزے دونوں کے برابر نہیں ہوں گے. متقی کی لذت اس کا مزہ کچھ اور ہوگا اور جس نے گناہوں میں زندگی گزار دی اگرچہ توبہ کی توفیق مل گئی پاک و صاف ہو گیا لیکن اس کے ذائقے اس سے کم درجے کے ہوں گے. غرض یہ ہے کہ جس نے تو یہ جب وہ دعا مانگے گا اے اللہ مجھے جنت اور اس کی نعمت اور اس کا جو ہر وہ قول و فعل جو جنت کی طرف لے جانے والا ہو اس کا سوال کرتا ہوں تو فرمایا کہ یہ لذت ہیچ ہو جائے گی انسان کے سامنے جنت کی لذتیں آ جائیں گی. اور پھر ساتھ میں یہ بھی دعا کرے کہ اے اللہ میں جہنم اور اس کے عذاب اور ہر اس قول و فعل سے پناہ چاہتا ہوں جو جہنم اور اس کے عذاب کی طرف لے جانے والا ہو. تو یہ بھی چونکہ عذاب کی طرف لے جانے والا ہے بد نظری انسان کو یہ زنا کی سیڑھیوں میں سے سب سے پہلی سیڑھی ہے. انشاءاللہ تفصیل آئے گی تو اس میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ سب سے پہلا مرحلہ وہ نگاہ کا ہے. زنا کا آغاز وہ نگاہ سے ہوتا ہے اس کے بعد بات چیت پھر وہ میل جول کلام یہ وہ پھر اختلاط آتے ہوتے 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 پھر اختتام. تو غرض یہ کہ یہ انسان جب نظر پڑے نظر کو جھکا لے فوری طور پر اپنا دھیان کسی اچھی چیز کی طرف لے جائے قرآن کریم کے اوپر لے جائے کسی اللہ کے بیت اللہ کی طرف لے جائے مدینہ طیبہ کی طرف لے جائے اپنے والدین کی طرف لے جائے اپنی ماں بہن کی طرف ماں بیٹی کی طرف لے جائے اچھے تصورات اپنے دل دماغ میں گھمائے تو وہ غیر محرم کی تصویر دل دماغ میں نہیں بسے گی. اور یہ دعا جب مانگے گا تو جنت اور اس کی نعمت کا سوال اور جہنم اور اس کے عذاب کی پناہ عذاب سے پناہ تو اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوگی. اور پھر ساتھ میں ایک اور بھی دعا ہے وہ تو لمبی ہے کہ اللہم طہر قلوبنا من النفاق اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے بچا واعمالنا من الریا ہمارے اعمال کو ریاکاری سے بچا والسنتنا من الکذب ہماری زبانوں کو جھوٹ سے بچا واعیننا من الخیانہ اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے بچا فانک تعلم خائنۃ الاعین اس لیے کہ آپ آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں وما تخفی الصدور اور آنکھوں کی خیانت کی وجہ سے دل کے اندر جو خیالات انسان بساتا ہے جو تصویریں انسان جمع ہے آپ اس کو بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے دلوں کے بھیدوں سے باخبر ہے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ انسان کیا کچھ کر رہا ہے. گناہ دو طرح کے ہیں ایک ہے جو آنکھوں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے ایک ہے جو دل کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ان دونوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے ایک لذت جو انسان آنکھوں سے لے رہا ہے بد نظری کر کے، یہ جس طرح جرم ہے اس سے شدید ترین جرم وہ ہے جو انسان تصورات کر کے لیتا ہے کہ دل کے اندر کسی بھی غلط تصویر کو جو انسان نے بسایا ہوا ہے، حتیٰ کہ جو سابقہ گناہ انسان سے ہو چکے ان گناہوں کا تصور کرنا بھی گناہ ہے، کہ انسان نے کوئی جرم کیے تھے، کوئی گناہ کیے تھے، کوئی بدنظری کی تھی، یا کوئی بھی جرم کیا تھا جس میں لذت تھی، اس کا انسان تنہائی میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے اور لیٹا ہوا ہے، سوچ رہا ہے، ان کی لذت حاصل کر رہا ہے، لطف اندوز ہو رہا ہے، تو اس گناہ کو تصورات کی دنیا میں تازہ کر کے اس سے لذت حاصل کرنا یہ دل کا گناہ ہے، اسے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح آنکھوں کا بچانا ضروری، اس طرح دل کا بچانا بھی ضروری۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عالم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور دلوں کے اندر جو برائیاں، جو خرابیاں چھپی ہوئی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کی حفاظت کا آسان نسخہ یہی ہے کہ انسان نظر کو جھکا کے رکھے اور پھر دل دماغ کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے جنت اور اس کی نعمت کا سوال کرے، اور ساتھ میں جہنم اور اس کے عذابوں سے پناہ چاہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس پورے وجود کو حفاظت سے زندگی کے اندر اس سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گناہ اور برائیاں ہیں ان سے اللہ پاک ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بہت ہی قریبی محسن اور مشفق ابا کے مرید بھی ہیں جناب آفتاب بھائی، جو کافی زمانے سے بیمار بھی چل رہے ہیں، آج ان کی طبیعت بہت ہی زیادہ ناساز ہے، آئی سی یو میں داخل کیا گیا ہے۔ جناب سہیل بھائی جو ان کے بڑے بھائی ہیں وہ بھی نہیں آ سکے، تو ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے کہ اللہ پاک جناب آفتاب بھائی کو بھی اور عفان بھائی کو اور تمام بیمار جو ہمیں بیمار ہیں، جو جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، دعا کر لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين ولا نادمين۔ اے الہ العالمین، جناب آفتاب بھائی کو اور عفان بھائی کو اور تمام بیماروں کو صحت کلی عطا فرما دیجئے، عافیت کے ساتھ یا اللہ عمر دراز عطا فرمائیے۔ تمام بیمار جو روحانی بیمار ہیں یا جسمانی بیمار ہیں، اے الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ان سب کو بھی اور ہم سب کو بھی شفا کلی عطا فرما دیجئے، ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائیے، آخرت کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائیے، بیداری نصیب فرمائیے، ابھی سے ہوش میں آنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی زندگی کے ان باقی ایماندار ایام کو اے اللہ صحیح انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے ظاہر اور باطن کو سنوار دیجیے، ہمیں اندر اور باہر دونوں طرف سے منور اور معطر کر دیجیے، نورانیت اور روحانیت سے مالا مال فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین، ہمیں بھی اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، اہل اللہ جو آپ نے بتائے ہیں، جو آپ نے دنیا میں پھیلائے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی اپنا دوست بنا لیجیے، اپنا قریبی بندہ بنا لیجیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا لیجیے۔ اے الہ العالمین، سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہماری شکل و صورت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنا دیجیے، ہماری سیرت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنا دیجیے۔ اے الہ العالمین، ہم سب کو ایک کشتی کا سوار بنا دیجیے، ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے۔ اے الہ العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، ہمارا پڑھنا اور سننا، اپنی بارگاہ کی حاضری، اس کو شرف قبولیت عطا فرما کر اے اللہ دلوں کے اندر اتار دیجئے. اے الہ العالمین, ہمارے بیان کرنے کا مقصد کسی کی تحقیر نہیں, کسی کی تنقیس نہیں, کسی پر چوٹ کرنا نہیں. اے الہ العالمین, آپ کی باتیں آپ کے بندوں تک پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب ایک اور نیک بن جائیں. اے الہ العالمین, ہماری جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے, ہماری آنکھوں کی حفاظت فرمائیے, کانوں کی حفاظت فرمائیے, زبانوں کی حفاظت فرمائیے, اعضاء اور جوارح کی حفاظت فرمائیے, شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یہ پورا وجود اپنی عبادت کے اندر لگانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے. گناہوں اور برائیوں سے بچا لیجئے, اور زندگی بھر کی ہمارے تمام قصور اور گناہ, اے الہ العالمین, بے شمار ہیں. آپ تو عفو اور کریم ہیں, درگزر کو پسند بھی فرماتے ہیں. اے الہ العالمین, اپنے فضل و کرم سے ہماری زندگی کے تمام قصوروں کو اور ہماری تمام خطاؤں اور کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہمیں پاک و صاف فرما دیجئے. نیکیوں کے اندر لذت اور حلاوت پیدا فرمائیے, اپنی عبادت کے جذبے عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, شب و روز ہماری زندگی اپنی عبادت کے اندر گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرمائیے, اغیار کی نقالی سے ہم سب کو نفرت اور بیزاری نصیب فرما دیجئے. اے الہ العالمین, آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجئے. آپ ہمارے ہو جائیے اور ہم سب کو اپنا بنا لیجئے. سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير, وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.